الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه قابل قدر بزرگ و محترم بھائیو اور عزیز دوستو قربانیوں پر مشتمل عید گزر گئی اور مسلمانوں نے اپنی توفیق کے مطابق اللہ تعالیٰ کے سامنے قربانیاں پیش کر دی. حق تعالیٰ کی رحمت اور عنایات سے امید ہے کہ یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے اور اس کی بدولت اللہ پورے عالم اسلام کے جرائم اور وہ معاصی جن کی وجہ سے عالمی پکڑ ہو چکی ہے وہ معاف فرمائے. دنیا کے اندر انسان جو اعمال کرتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ اعمال جو شرعاً پسندیدہ ہے، جن کو شرعی کی روشنی میں جائز اعمال کہتے ہیں، پھر اس کی بڑی قسمیں ہیں، بنیاد اس کی مشروعیت اور جواز ہے. ایسے اعمال کے بارے میں مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہ توقع یقین کے درجے میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے تو دنیا اور آخرت میں اس کے بہترین صلے ملیں گے، انعامات ملے گی. ایک شخص نے آ کے مجھ سے دریافت کیا کہ یہ ثواب کیا چیز ہے، کیا آپ حضرات کہتے ہیں کہ اس کا ثواب ہوگا؟ ثواب کس کو کہتے ہیں؟ ثواب حقیقت میں سابع صوبو سے ہیں، اور یہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کو کسی عمل کی واپسی کے وقت ملتی ہے. جیسے آپ نے دھوبی کو کپڑا دے دیا میلا کو چیلا، اور اس نے دھو دھا کے استری کر کے صاف ستھرا کر کے آپ کو واپس کیا. اس لیے عربی میں کپڑے کو سوپ کہتے ہیں، جس کی جمع اسواب آتی ہے. ہمارے اعمال ہمارے مطابق ہیں، اور ہم خود بھی بہت کمزور، اور حقیقت ہے کہ صحت اور صداقت سے بہت دور ہے. ظاہر ہے جیسے درخت ہوتا ہے ایسا اس کا پھل ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کی شاخیں اور ٹہنیاں اور پتے اور تمام ساز و سامان ہوتا ہے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو درزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن گھر تشریف لائیں، جلیل القدر صحابی ہے، وکان مغضبا، بڑے غمگین تھے اور بڑے پریشان تھے. تو ان کی اہلیہ ام دردہ نے پوچھا کہ اتنے ناراض اور اتنے خفا کس وجہ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ امت کے پاس سب سے بڑی دولت نماز کی تھی، اور اب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تو ان کی نمازیں ٹھیک نہیں. پہلی صدی ہجری میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نماز میں جو نمازی اتار و چڑھاؤ کرتے ہیں اس پہ خفا ہوتے تھے. اور بخاری میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تم جماعت سے نماز پڑھتے ہو، انہا من سنن الہدا، یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں میں سے ہیں جن پر ہدایت موقوف ہے. اگر یہ رہے گی تو تم ہدایت پر رہو گے، اور اگر یہ فوت ہونے لگی تو تمہاری ہدایت چھن جائے گی. ولو ترکتموها لضللتم من سواء السبیل، اور اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو سیدھے راستے سے تو ہٹ جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے. یعنی یہ ایک معیار ذکر کرتا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو جائے کہ ہمارے اعمال میں تبدیلی کہاں تک آئی ہے. کیا مسلمان اس دور میں نماز با جماعت نہ پڑھنے کو جرم سمجھتے ہیں؟ بالکل جرم نہیں سمجھتے اس کو، نماز با جماعت پڑھنے کو اچھا سمجھتے ہیں، بہت نیک عمل اور پسندیدہ عمل مانتے ہیں. لیکن جماعت چھوڑنے کے لیے ان کا کردار مجرمانہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بس یہ ایک اختیاری چیز ہے، حالانکہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام کے مذہب میں بھی نماز با جماعت اختیاری نہیں. اختیاری کیسے ہوگی؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر پوری زندگی خود امامت فرمائی، اور جب لوگ بڑھ گئے صحابہ کرام سے مدینہ منورہ سرسبز ہو گیا تو پھر یہ فکر بھی پیدا ہوئی کہ اب ان کو نماز با جماعت کے لیے جمع کیسے کریں گے. فذکر النار، بعضوں نے کہا کہ آگ جلا دیں گے دھواں دیکھ کر کے، شولہ لوگ آ جائیں گے. تو فرمایا کہ یہ تو مجوس کا طریقہ ہے، اچھے کام کے لیے بھی برا طریقہ استعمال کرنا گمراہی ہے. جیسے لوگ ٹیلی ویژن اور وی سی آر کے ذریعے تبلیغ کرتے ہیں، اچھے کام کا طریقہ بھی اچھا ہوگا. کسی آدمی نے فلم بینی میں مرتکب تک پکڑا گیا تو کہا آپ یہاں بیٹھے فلم دیکھ رہے، کہا بتانے کے لیے کہ اس میں کتنی قباحت ہے اور کتنا گناہ ہے، مزہ تو چکھنا چاہیے. تو اس شخص نے پوچھا کہ پھر ایک دفعہ زنا بھی کریں گے اور شراب بھی پی کر کے تب بتائیں گے کیا؟ اگر یہ اصول ہے آپ کا تو پھر آپ زنا کر لیں پھر کہے کہ زنا حرام ہے، اور اسی طرح چوری کر کے ہاتھ کٹوا دیں اپنا پھر دکھائیں کہ دیکھو چوری کتنی کبھی ہے. جائز کاموں کے لیے جائز طریقے اختیار کرنے ہوں گے، ناجائز طریقے اختیار کر کے اگر ہم نے بڑا پہاڑ نیکیوں کا کھڑا کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہے. اگر جائز کام کر کے ہم صراط مستقیم پر چلتے گئے اور بظاہر ہمیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی لیکن اللہ کے ہاں ہم کامیاب ہو، اس کے ہاں تو یہ عذر کافی ہے کہ یا اللہ جو طریق آپ نے بھیجا تھا ہم تو اس پہ قائم تھے. اور دوسری باتیں تو بعد میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے پہلے یہ پوچھے گا کہ یہ تم نے گناہ کا راستہ کیسے اختیار کیا تھا. بابا فرید گنشکر اجودنی رحمت اللہ علیہ، چھٹی صدی ہجری کے بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے، جن کا مزار پاک پٹن میں ہے اور بدعتی غاصبوں کا مرکز بنا ہوا ہے. حضرت توحید والوں کا امام ہے اپنے زمانے کے، توحید و سنت کے امام ہے، صرف عالم نہیں امام ہے. یہ اور سکھوں کا بڑا بابا گرو نانک اکٹھے ایک استاد سے پڑھتے رہے کافی زمانے تک، ان کا بھی یہی زمانہ ہے چھٹی صدی ہجری. کہتے ہیں کہ بابا گرو نانک کبھی کبھی کہتے تھے کہ ہندو بہت زیادہ ہے، مسلمان بہت تھوڑے ہیں، یہ لڑ جھگڑ کے یا تبلیغ کر کے ہندوؤں کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. میں ہندوؤں کا روپ اختیار کر کے ان کا سادھو بن جاؤں گا اور پھر ان کو توحید کی طرف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لاؤں گا. استاد سمجھاتے تھے کہ غلط کام ہے، ایسا نہیں کرو. تو گرو نانک واپس آیا، پھر مستقل سکھ مذہب بن گیا جس کا اسلام سے دور کبھی کوئی واسطہ نہیں. سکھ سرے سے ایمان نہیں جانتے کہ ایمان کیا ہے. ایک بت اس ان کے ہاں نہیں ہے، وہ بدعتیوں کے حوالے کیا کہ تم یہ کام کرنا، باقی سب کام ان کے ہندو ہو گئے. جائز کاموں کے لیے ذرائع اور وسائل بھی جائز اختیار کرنے پڑیں گے. یہ ایک اصول مسلمہ ہے. تو جب حضرت کی خدمت میں یہ بات پیش کی گئی کہ حضرت آگ جلاتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو مجوس کا طریقہ ہے، وہ آتش پرست ہے اور مجوس ایک بے دین اور گمراہ فرقہ ہے. فذکر الناقوس، تو پھر یہ ہوا کہ چلو کوئی گھنٹال بجا دیں گے، تو کہا گیا کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہود کا. پھر کہا گیا کہ دف بجا دیں گے، تو کہا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. مجلس یوں ہی برخاست ہوئی. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہی ایک جلیل القدر صحابی ہے، انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص کے پاس طبلہ ہے، بہت خوبصورت اور بڑے سفید چمڑے کا بنا ہوا. اس نے پوچھا کہ یا عبداللہ اما تبی و حاضہ، اسے بیچنا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ماذا تسنو، اس کی کیا کرو گے؟ کہا انادی بہن ناس الاسفلات، یہ بجا کے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا. تو اس شخص نے کہا خواب میں کہ افلا اعلمک خیرا منہا، میں اسے بہتر نہ بتاؤں؟ اس نے کہا کہ یہ تو بڑی مہربانی ہوگی. تو اس نے کہا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تم میں سے ایک آدمی اونچی جگہ کھڑا ہو جائے اور وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پورا وعلمہ التعظیم اذان کا طریقہ سکھایا. کہا کہ پھر جب جماعت کھڑی ہونے لگے تو پھر تمہارا وہی آدمی یا کوئی اور کھڑا ہو جائے اور اقامت سکھا دی اسے. پیغمبر کی تربیت میں جو جماعت تیار ہو رہی تھی وہ ملائک سے بلند و برتر تھی. خواب سے بیداروں کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت جی اس طرح خواب دیکھا. آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی انزل ملکا وعلمک التعظیم، اللہ تعالی نے فرشتہ بھیجا تھا اور اس نے آپ کو اذان سکھائی ہے. ارشاد فرمایا کہ بلال کی آواز بڑی اچھی ہے, انہ اندا صوتم من کا, اور آواز ہے بھی اس کی بڑی, اس کو سکھاؤ. آج بلال نے اذان دے دی اور نماز کے لیے اور جماعت کے لیے مسلمان جمع ہونا شروع ہوئے. ایسی اذان دی ہے کہ صرف فرش نہیں عرش پر بھی اذانیں ہو رہی ہیں. پہلی مرتبہ جب وہ آدمی چاند پر چلا گیا اور بعد میں اس نے ایک جگہ اذان سنی تو شور مچایا کہ جب میں چاند پر گیا تھا تو وہاں پر بھی یہی کلمات پہاڑوں سے اور ہر جگہ سے سننے میں آ رہے تھے. اسلام کے بلند تعلیمات میں سے ایک اذان ہے. محدثین کی کتابوں میں رجال کے اندر بعض راویوں کے ساتھ ہے فلان المؤذن, یہ سقاوت کی دلیل ہے کہ فلان اذان دیتا تھا, یعنی بہت بڑا آدمی تھا اور قابل اعتماد ہے. جیسے کسی کے ساتھ آ جاتا ہے کہ فلان الشاعر, تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ناقابل اعتبار ہے. شاعر تو بکتے رہتے ہیں, کسی نے تعریف کی تو اس کو آسمان پہ چڑھایا اور کسی نے انعام نہیں دیا تو اس کو نیچے اتارا. تو ایک شخص آ رہے ہیں بخاری میں جو شاعر ہے, ابو العباس نام ہے اس کا, جب اس کی روایت آ جاتی ہے تو امام بخاری اس کے ساتھ کہتے ہیں وَهُوَ لَا يُتَّهَمُ فِي شَعْرِهِ, وہ شاعر ہے لیکن بدنام نہیں ہے, پاک صاف آدمی. ایسے شعرا بھی ہے. مولانا روم اور شیخ سعدی اور حافظ اور دنیا کے ایسے بڑے بڑے کارآمد انسان گزرے ہیں جنہوں نے اپنے کلام اور سخن کے زور سے مسلمانوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا ہے. جماعت تو بہت ضروری ہے, نماز با جماعت پڑھنا. یہ جو حدیث صحاح میں مروی ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز کے لیے اذان دلواؤں اور پھر کسی کو کہوں کہ اس دن وہ جماعت کرائے, اور میں لوگوں کے گھروں کو جا کے دیکھوں جو اذان اور جماعت کے بعد بھی گھروں میں بیٹھے ہیں, ان پر ان کے بیوت اور گھروں کو آگ لگا کے جلا دوں. یہ صرف نماز نہ پڑھنے کی سزا نہیں ہے, یہ نماز با جماعت میں نہ آنے کی سزا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں نماز با جماعت کس قدر اہم اور محتم بشان ہے. ایک نماز ہم پڑھتے ہیں وہ ایک نماز ہے, اور جب مسلمان جمع ہو جائے اور اجتماع کر لے اور نماز با جماعت ہو جاتی ہے تو 25 گنا اور 27 گنا ثواب بڑھتا ہے, بہترین بدلہ ہو جاتا ہے, اس کا اجر اور ثواب بلند برتر ہو جاتا ہے. ہاں, وہ جس شخص نے مجھ سے کل پوچھا, ایک معصوم بچہ تھا لیکن بہت ذی عقل و ذی شعور تھا. بعض بچے بزرگوں سے عقل مند ہوتے ہیں اور بعض بزرگ بچوں سے کم تر ہوتے ہیں. اس نے آ کے مجھ سے کہا کہ ثواب کس کو کہتے ہیں, ثواب کو کیسے سمجھوں گا؟ تو میں نے اس کو کہا کہ ثواب 3 چیزوں کا نام ہے. ایک تو اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی, اور دوسرا مکمل آرام اور راحت اور امن, اور تیسرا اس کے شایع نشان نعمت. اور یہ 3 چیزیں جب مل جاتی اس سے ثواب ملتا ہے, ثواب من عند اللہ. ہر نیکی پر یہ 3 مقامات نصیب ہوتے ہیں. سب سے پہلے ورضوان من اللہ اکبر, حق تعالی کی رضا اور خوشنودی جو تمام دولتوں کی سردار ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر امن راحت نصیب فرماتے ہیں, اور پھر اللہ شایع نشان نعمتیں عطا فرماتے ہیں. ان نعمتوں کی تفصیلات قرآن و سنت میں آ رہی ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاک باز مقدس قسم کی, باکردار باخلق. حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون, حوریں ملے گی خوبصورت آنکھوں والی, ایسے جیسے موتی ہو پردے میں لپٹی ہوئی. موتی اس کو نہیں کہتے کہ بازار میں پھیل جائے. میں نے موتیوں والوں کی دکانوں پہ جا کے دیکھا, وہ ڈبے میں بند دراز کے اندر. جب آپ کہتے کوئی ہیرے دکھاؤ تو پہلے آپ کو دیکھ لیں گے کہ اس قابل بھی ہے یا ایسے ہیرے دیکھنے آیا ہے. سبحان اللہ. کامثال اللؤلؤ المکنون, عورت اس وقت تک عورت ہے جب وہ پردوں میں لپٹی ہوئی ہو, اور جب وہ بازار میں آ جائے اور پنڈال میں کھڑی ہو جائے اور دفتر اور کارخانوں کی زینت بنے تو پھر وہ عورت نہیں رہی, وہ تو اب مرد کا مقابلہ کر رہی ہے. لعن اللہ الرجال المتشبہین بالنساء, ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں, ان جیسے کپڑے, ان جیسی حرکات سکنات, یہ سرخ, یہ بنیان, یہ یوں. اب تو جدید جدید فیشن آستین بنائیں گے تو لڑکیوں کی ذرا یار مان دے بھی اسی جی نے کئی بدنامی دیا. ولعن اللہ النساء المتشبہات بالرجال, اور خدا تعالی نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں جیسی ہیئت و شکل و صورت اختیار کر دی. اسلام میں لباس میں بھی فرق ہے, عبادات میں بھی فرق ہے. مرد ایک رنگ کا لباس اختیار کرتا ہے, مرد بھی سر ڈھکتا ہے لیکن ٹوپی اور پگڑی سے, اور عورت بھی سر ڈھکتی ہے مگر دوپٹے اور برقعے سے. محدثین نے کتابوں میں وضاحت کی ہے کہ کوئی ایسا رنگ جو خاتون نما ہو مرد کے لیے حرام نہ جائے, اور کوئی ایسا رنگ ڈھنگ جو مرد نما ہو خواتین کے لیے نامناسب ہے. جیسے اس وقت بعض اسکولوں میں لڑکیاں سفید کپڑے پہنتی ہیں, وہاں کے محتمیمین اور عملے کو بھی شریعت کے مطابق رہنا چاہیے. صرف مدرسہ اور اسکول بنانا کامیابی نہیں ہے, کامیابی یہ کہ اس کو حدود شرع میں چلایا. انہیں بھی اپنی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے. جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. مثل الجنت التي وعد المتقون, مثال ان جنتوں کی جن کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا. اس میں نہریں ہوگی پانی کی, شراب کی, دودھ کی, شہد کی. ولہم فیہا من کل الثمرات, اور ہر قسم کا اعزاز اور بہترین قسم کے پھل ملیں گے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں ما لا عین رأت, ایسی نعمتیں کہ آنکھ نے دیکھی نہیں ہوگی, ولا اذن سمعت, کان نے سنی نہیں ہوگی, ولا خطر علی قلب بشر, اور کسی انسان کے دل میں کھٹکی بھی نہیں ہوگی. اپنی شان کے مطابق نصیب فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بہت ہی بڑی تعلیمات میں سے, اور جن نمازوں کی جماعت ہوتی ہے وہ نمازیں بھی محتم بشان ہیں. فرض کی جماعت ہو رہی ہے, واجب کی جماعت ہوتی ہے صرف وتر کی تراوی کے ساتھ. رمضان شریف میں 11 مہینے چاروں مذاہب بنا جائے. عید واجب ہے, با جماعت ہوتی ہے, کوئی اپنی عید خود نہیں پڑھ سکتا. نفلوں کی جماعت ممنوع اور ناجائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ میں ایک یا دو آدمی پڑھ سکتے ہیں, عالمگیری میں ہیں اگر تیسرا آ گیا تو سلام پھیر کے ختم کر دیں. صلاۃ تدائی ناجائز, اور جس کو فقہا مکروہ کہے امام محمد سے عالمگیری کی 5ویں جلد فصل فی الکراہیت میں نقل ہے, وہ حرام کے معنی میں. یعنی صلاۃ تسبیح با جماعت پڑھنا حرام, حرام کس کو کہتے ہیں؟ جیسے شراب پینا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، یہ حرام ہے نا سب. تو وہ تو بنگلوں میں ڈالتے ہیں اور یہ مسجدوں میں کرتے ہیں. عقل اور ہوش ہونا تو آدمی انسان بنے. صلات تسبیح تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، بیشتر محدثین کے ہاں تو اس کا وجود نہیں ہے، ایسی کوئی نماز نہیں ہے. اور جن لوگوں نے تسلیم کیے بھی ہیں تو انہوں نے کہا اندھیرے میں اور پردے میں اور اپنے حساب سے، اور کبھی یہ نہیں کہ مسجد میں آ کے ٹانگیں کھول کے کھڑے ہو جاؤ، پہلی صف میں تسبیحات میں لو اور تماشا دکھاؤ، ہاں بولا گلایا ہوا ہے صلاح تسبیح پڑھنے تاکہ تو سب دنیا کو پتہ چل جائے. نوافل میں صلاح تسبیح جیسی کمزور اور بے بنیاد چیز نہیں ہے. اس لیے بڑے علماء نے کہا ہے کہ محدثین نہ بیان کریں، اس ان کی شان کے لائق نہیں. حضرت مولانا عبدالحی اللکھنوی مرحوم نے اپنی کتاب الآثار المرفوع کے اخیر میں 56 صفحے میں اس پر کلام کیا ہے. یہ تو تسلیم کر لیا کہ کبھی پڑھ لی جائے، لیکن اس شان سے نہیں جیسے لوگ مسجدوں میں اور رمضان شریف میں اس کی جماعتیں کرتے ہیں. جماعت تو سنت تراویح کے علاوہ کسی سنت کی نہیں ہے. شریعت کے حدود کا تحفظ اور اس کے مطابق رہنا یہ کمال دین و ایمان ہے. مجھے ایک شخص ایک دفعہ کہتا ہے وتر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں پڑھ سکتے. کہتے ہیں قیام اللیل، میں نے کہا نہیں ہے. تہجد، میں نے کہا نہیں ہے. کیوں؟ میں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم نے وتر پڑھ لیے تو پوری رات کو میرے حکم کے مطابق رہو، ثواب ملے گا. اور اگر تم نے اس کے بعد دوسری حرکت و شرارت کی ہے تو حضرت کا حکم ٹوٹ گیا، اب ثواب کے تم ذمہ دار ہو. جو قائد الخیر کلہی تشریف لائے انہوں نے کہا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا. مجھے مولویوں کے حوالے دینے لگے. میں نے کہا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، مسئلہ اتنا مضبوط ہے کہ فولاد کی طرح، مگر مسکین ہوا ہے اپنوں کے ہاتھ. عوام کے سامنے لاجواب قوم، علم کے استعمال سے محروم قوم. اتباع سمجھانا ضروری ہے کہ اصل دین کثرت نوافل کا نام نہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کامل کا نام ہے. اجر تو اللہ اتباع پر دیتے. ابو بردہ ابن نیار نے جو نماز عید سے پہلے قربانی کی اور گوشت بانٹ کے آ گیا، بخاری میں حضرت کو کہا وَإِنَّ جِیرَانِ جِیَا، پڑوس والے بالکل بھوکے تھے، میں نے گوشت تیار کر کے جلدی جلدی ان کے گھروں میں دے دی. آپ نے فرمایا قدمت اللحم لأہلک، آپ نے گوشت کا انتظام کیا، وما ضحیت، قربانی نہیں کیے. ایمان والے تھے نا، ایک گڑس سے سمجھ گئے. کہا حضرت اب کروں گا کیا؟ فرمایا اس کی جگہ دوسری کرنی پڑے گی، وہ ختم ہو گئی. میری سنت کے خلاف باتیں مت بناؤ. وہ بھوکا تھا اور وہ بھوکا تھا، اس کی کوئی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا میرے پاس ایک بکرا ہے جو سال کا نہیں ہے لیکن سال کی طرح لگ رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کر تو اسے، تیری طرف سے ہو جائے گا، قیامت تک کسی کی طرف سے سال سے کم عمر کا بکرا نہیں ہوگا. بخاری کے الفاظ میں وَلَيُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، دوسری قربانی کروائی یا نہیں. اس لیے تحاوی میں ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت ایسی تھی کہ جب وتروں کے بعد نفل پڑھ لیتے تھے تو پھر وتر دوبارہ پڑھتے تھے، کہ وتر ٹوٹ گئے، وتر برباد ہو گئے ہمارے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری رات کاٹی اور ہم نے نفلیں پڑھی اور ہم نے تہجد، اور ادھر شریعت کہتی ہے کہ آپ نے جرم کیا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شارع علیہ السلام تو فرماتے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا. اتباع نام ہے، تین چیزوں کا، عمل پیغمبر سے قولن فعلن ثابت ہو، بنیادی ہے، اس پر خیر القرون میں عمل ہو چکا ہو، اور جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے انہوں نے اس کو روایت کیا ہو سند صحیح کے ساتھ. لیلا و مجنون کے قصے اور کہانیوں سے ایمان نہیں آئے گا، نہ اعمال بنیں گے. اعمال نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جاویدہ کا، اس کی ضمانت ہے. لا عمرو کا، اے پیغمبر تیری عمر، تیری بقا اور تیری زندگی کی قسم، ایسی پاک زندگی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، تمہیں زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. کن کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جس کا ایمان اللہ اور آخرت پر ہو وہ پہلے اتباع کی کوشش کرے گا کہ اتباع کے خلاف نہ چلو. نماز با جماعت کی بڑی کوشش فرمائیں، معمولی معمولی باتوں سے جی گھر کھولنا مشکل ہے، صبح تالے کھولنے ہیں، ہر صبح ایسا ہے، ہر صبح ایسا ہے، کوئی مار دے گا راستے میں. اب تو مسجدوں میں فائرنگ ہوتی ہے، پھر مسجد میں بھی مت آؤ. راستوں میں لوگ کم مرے ہیں، گھروں میں زیادہ مرے ہیں. امن اللہ کے پاس ہے، امن اور حفاظت سوائے اللہ کے کوئی اور دے نہیں سکتا. جس کے لیے جو موت مقدر ہے، اگر سات محلات کے اندر فولاد کے بستر پر بھی اس کو لٹایا جائے اور چاروں طرف فورس کڑی کی جائے، خدا کی قسم وہ بچ نہیں سکتا ہے. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں ہوں گے موت تو آ ہی جائے گی، اگرچہ بہت مضبوط قسم کے قلعوں میں تم کیوں نہ ہو. موت تو زندگی کا ایک وظیفہ ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت پہلے اور حیات بعد میں. مفسرین نے اس کا نقطہ لکھا ہے کہ جب موت کا یقین ہو جائے تو پھر حیات صحیح طرح گزاری جاتی ہے. جب آدمی کو پتا ہو کہ مجھے اس عمارت کو چھوڑنا ہے تو وہ اسی حساب سے رہتا ہے. مالی ولی دنیا انی کرجل غریب یستزل تحت شجرہ ثم راح عنها وترکها، رواہ مسلم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دنیا سے کیا کام ہے، میں تو جیسے ایک مسافر کسی راستے سے گزرتا ہے، ایک چھاؤ والا درخت دیکھا، تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھ گیا، کمر سیدھی کر لی اور پھر روانہ ہو گیا. بس دنیا کی زندگی ہے اسی. سبحان اللہ، دنیا سے بھی دل باندھنا کوئی کمال ہے. شریعت مقدسہ نے ایک عجیب بات کہی ہے نا کہ دنیا میں انسان کا تعلق تین چیزوں سے بہت زیادہ ہے. سب سے زیادہ تو مال سے، اس لیے بیٹوں کے دور کرنے پر بھی اور خاندان کے اجھاڑنے پر بھی راضی ہو جاتا ہے جب اس کو دولت کا آسرا ہوتا ہے. میں ایک شخص کے پاس گیا، میرا بڑا جاننے والا تھا، تو وہ بہت بڑھاپے میں تھا. مجھے کہا میں آپ کے لیے چائے بناتا ہوں. میں نے کہا آرام سے بیٹھو. پھر کچھ دیر بعد ان کا نوکر آیا، اس کو کہا کہ مفتی صاحب کے لیے چائے بناؤ. میں نے کہا بس جس طرح آپ بیٹھے ہیں یہ ٹھیک ہے. میں نے دریافت کیا کہ آپ کا کوئی بچہ وچہ نہیں؟ ہاں پانچ بیٹے ہیں، خدا کا فضل ہے. کہاں ہے؟ ایک کینیڈا میں ہے، ایک بنیڈا میں، ایک منیلا میں، مجھے دوسرے ملک ہیں. میں نے کہا نہیں، آپ کے بیٹے بتاؤ وہ کہاں ہیں. یہ تو کینیڈا کے اور امریکہ کے ہو گئے نا، ان کے تھے اور وہی پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. کہنے لگے ان کی زندگی بن جائے گی. میں نے کہا ان کی زندگی نہیں, آپ کی زندگی کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ جو ننے منے پرانے بوسیدہ ہاتھوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, مشکلوں سے اٹھ رہے ہیں, ان بیٹوں کی قسمت میں یہ نہیں تھا کہ اپنے ابا جان کی خدمت دونوں ہاتھوں سے کرتے. قرآن تو قرآن کریم میں اللہ ایک کافر کو تنبیہ کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں 10 بیٹے دیے اور وہ تمہاری خدمت میں کمر بستہ رہتے تھے. وہ بنی نشود سورۃ مدثر میں. تو مجھے کہتے ہیں کہ میں نے کفن منگوا کے رکھا ہے, اگر کسی وقت آپ کو اطلاع مل جائے تو آپ طالب علموں کو بھیجے کہ وہ مجھے نہلائے کفنائے. اور جب میں نے کہا میرا کیا کام ہے, آپ نے اپنے بیٹوں کو باہر ملک بھیجے اور میں تیرے فرائض انجام دوں؟ یہ کام تو پہلے قرابت والوں کا ہے, پھر پڑوس والوں کا ہے, پھر دوسرے لوگوں کا ہے. آخرت سے اور آخرت کی نعمتوں سے اس قدر محرومی دنیا کے اندر. اور میں نے ایسا گھرانہ بھی دیکھا الحمدللہ کہ جب انہیں پتہ چلا کہ ہمارے والد بیمار ہے, 6 بیٹے ہر مہینے 2 خدمت میں حاضر, وہ 2 چلے 2 اور آئے, ہمارے بیش بہا و قیمتی والد ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا انتقال ہو جائے اور ہم میں سے ایک بھی نہ ہو. خدا کا کر رہی تھا کہ ان کے انتقال کے وقت 6 موجود تھے. ہاں اپنے گھر میں دین بیان کرو, اپنے بچوں کو اخلاق سکھاؤ, ان کو ایمان کی برکتیں سکھاؤ, پیسے کی محبتیں نہ سکھاؤ. پیسوں کی مشینیں بننے کے لیے اللہ نے ہم کو نہیں بھیجا ہے. اللہ فرماتے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے تو خاص اپنی عبادت کے لیے جن اور انس کو پیدا کیا ہے. عبادات سے انحراف کے بعد یہ دنیا جہنم ہے, اور وہاں کی جہنم تو قطعی اور یقینی ہے. اعاذنا اللہ منہا وایاکم, اللہ تعالی محفوظ فرمائے. نماز اور شایان شان طریقے سے پڑھنا اور جماعت کی کوشش کہ نماز ہو اور پھر جماعت کے ساتھ ہو. ایک تو ایک مسلمان کا عذر ہے کہ وہ بیمار ہے, وہ معذور ہے, شریعت نے ان کو معاف فرمایا ہے. جو لوگ اپنی صحت کی حالت میں عبادات صحیح طریقے سے کرتے ہو اور بیماری کے عذر کی وجہ سے وہ معذور ہو جائے اور عبادات کا وہ تسلسل برقرار نہ رکھ سکے, تو منعم اور محسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی سے بیان کیا ہے کہ ان کو زندگی اور صحت کی عبادت کا پورا اجر ملے گا. جیسے ایک شخص جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ کمپنی اور وہ ادارہ اس کا احترام کرتا ہے کہ اس نے 30 اور 50 ہمارے ساتھ گزارے ہیں, اب اس کی بقیہ زندگی ہم اس کی مدد کریں گے, اور پینشن جاری ہو جاتا ہے. یہ وہ پینشن ہے جو شریعت مقدسہ میں موجود ہے. حال ہی میں ایک بڑے عالم نے مجھے لکھا کہ پینشن کی شرعی حیثیت تو میں نے یہ حدیث لکھ دی. اللہ, بخاری شریف میں ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے, پردے میں لپٹی ہوئے بورقہ اڑی ہوئے خاتون کھڑی ہو گئی اور کہنے لگے امیر المومنین رک جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ماں کمانڈر ہو کے ایک دم رک گئے. کہا میں فلاں صحابی کی بیٹی ہوں جو پیغمبر کے ساتھ حدیبیہ کی رات موجود تھی, اور فلاں کی بہن ہوں جو اور فلاں کی بیوی ہوں جنہوں نے خیبر فتح کیا ہے. بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, کوئی انتظام نہیں ہے, اور خیر بھوکے مر نہ جائے گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر تک کھڑے رہے اور ارشاد فرماتے تھے کہ خیر و برکت کے گھرانے کی عورت ہے آپ, اور اس گھر کے اسلام پر اور رسم پر بڑے احسانات ہیں. اس کے بعد خود بیت المال گئے اور ایک اونٹ کو اناج سے لدوایا اور اس کے درمیان میں مرچ مسالہ دالیں گھی سب چیزیں متعلقات رکھ لیے, اور اونٹ کی رسی لا کے اس خاتون کو دی اور کہا اقتادی ہاذا, اس کو خیر و خوبی سے لے چلو. پورا اونٹ لدا لدایا,
اور ارشاد فرمایا اس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ اس سے بہتر انتظام کرے گا. تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین اکثر تلہا, بخاری کے الفاظ میں حضرت بہت زیادہ دے دیا, لوگ تو تھے نا پریشان ہونے والے, بہت زیادہ دے دیا اکثر تلہا. حضرت عمر نے کہا اوہ کیا بات کہی, میں ان کے والد کو اور بھائی اور خاوند کو اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ قلعے فتح کر چکے تھے اور تمام صحابہ وہاں سے راشن اور قیمتی چیزیں اٹھا اٹھا کے لے جا رہا ہے, وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے. یعنی یہ اس گھر کی معزز اور مقدس خاتون ہے جنہوں نے اسلام کی جلیل القدر خدمات کی. اس سے بھی پتہ چلا کہ جن لوگوں کے اسلام اور دین اور علم پر احسانات ہو ان کی آل و اولاد اور آنے والی نسل کے ساتھ بہترین سلوک کرنا اور ان کو پالنا, یہ بھی اسلامی تعلیمات میں سے. اللہ, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جماعت کا کتنا اہتمام فرماتے تھے. اوہ, بیماری کے عالم میں جس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی نمازوں میں آتے رہے, اور یہ کیفیت بھی حدیث میں نقل ہے کہ ایک ہاتھ عباس پر چچا پر اور ایک ہاتھ علی پر, ان کے سہارے سے اٹھ کے, اور بخاری میں ہے وَإِنَّ رِجْلَاهُ لَتَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ کہ حضرت کے پیر زمین کے ساتھ گسٹ رہے تھے, تکلیف زیادہ تھی, پیر مبارک نہیں اٹھا سکتے تھے. محدثین لکھتے ہیں ففیہ اظہار البشریہ, یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بشریت یہی چیز ہے. ویدا جندن چ بجوڑ کلا نہ جوڑے اور سخدے نے چ بتل تر تل جوڑے, پشتو کے وہ عظیم بزرگ شاعر وہ کہتے ہیں عبد الرحمن بابا کی زندگی اس کو کہتے ہیں کہ کبھی آپ صحت مند ہوں گے اور کبھی بیمار, کچھ خدا تو نہیں ہو کہ ہمیشہ ایک جیسے رہو گے. یہ تو شان الوہیت ہے. اور حدیث میں نقشہ آیا ہے کہ آپ نماز پڑھا کر منبر پر اٹھ کے بیٹھنا چاہتے تھے, دو تین دفعہ آپ نے کوشش کی, صحابہ فوراً سمجھ گئے, اٹھے آپ کو منبر پر بیٹھا. اس میں یہ بھی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پٹی بندی ہوئی تھی, سر میں درد تھا بہت شدید, باقاعدہ پٹی نظر ہے, وعلی راسی عصبہ, پٹی بندی ہوئی. اس وقت آپ نے تقریر کی اور امت کو نصائح ارشاد فرمائے. صحابہ فرماتے ہیں ایسی نصیحت آپ نے کی کہ ہم سمجھ گئے کہ رخصتی کا وقت قریب ہے. یا رب صلی وسلم علیہ, جس دن حضرت کا وصال ہوا ہے بخاری شریف میں ہے, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت اجازت دی تھی کہ ابو بکر نماز, پہلے سے اجازت ہو چکی تھی کہ ابو بکر امامت کرے. جس وقت آپ نے طبیعت مبارک میں کچھ افاقہ محسوس کیا تو آپ اٹھے اور مسجد نبوی جانے کے لیے گھر کا پردہ اٹھایا, سامنے ایک پردہ لٹکا ہوتا تھا, صحابہ کی جماعت کھڑی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں یہ اندازہ ہو گیا نماز میں کہ حضرت پردہ اٹھا کے آ رہے ہیں تو ہم یہ سمجھنے لگے کہ آج کی نماز اس خوشی میں توڑی دیں گے. نماز ہے جب قضا ہو پھر ادا ہو, نگاہ ہے جب قضا ہو کب ادا ہو. اتنے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے ارشاد فرمایا کہ نماز جاری رکھو, پردہ واپس نیچے لٹکایا اور واپس ہو گئے کیونکہ آگے بڑھ نہ سکے صلی اللہ علیہ وسلم. محدثین نے عجیب بات لکھی ہے کہ یہ آ کے دیکھنے میں کیا حکمت تھی, کیونکہ آپ کو اندازہ تھا کہ سفر قریب ہے, میں اللہ کے حضور یہ گواہی دوں گا کہ حضرت میں نمازیں پڑھاتے ہوئے دیکھ کے آیا ہوں, آپ کی عبادت میں مشغول چھوڑ کے آیا ہوں. کیسے محبوب عمل ہے نماز اور فجر کی نماز, سبحان اللہ. ایک واقعہ فجر کا ہے. اس پر اتفاق ہے محدثین کا کہ اس واقعے کے اس دن چاش کے وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے. نماز کے مناظر دیکھنا، نماز کی جماعتیں دیکھ کے خوش ہونا، جماعت کے لیے اہتمام کرنا، یہ اسلام کے جلیل القدر تعلیمات اور ہمارے دین کی زندگی کے امثال و آوان میں سے، یہ کوئی معمولی بات نہیں. مجھے کسی نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ مولویوں میں واحد مولوی ہے کہ محتمم بھی ہے، حدیث بھی پڑھاتے ہیں، فقہ اور نمازیں پانچوں خود پڑھاتے ہیں. میں نے کہا میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے اور اللہ سے دعا کی ہے حرم شریف جا کے اور لیلۃ القدر میں کہ خدایا مجھے وفات تک مرتے دم تک امام رکھے. آپ یہ برداشت نہیں ہے کہ زندگی ہو اور خود امامت نہ ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول فرمایا ہے. یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ بلڈ پریشر اور شوگر اتنا ہائی کہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ دفتر میں لیٹے، لیکن یہاں امامت کے بعد جب دوبارہ چیک ہوتا ہے تو وہ آرام آ چکا ہوتا ہے. دو عمل میں نے دیکھے ہیں، ایک وضو کرنا فوراً وضو، اس سے فوراً صحیح ہو جائے گا، اور دوسرا نماز خوش دلی سے پڑھنا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. میں نے دور حدیث کے طلباء کو کہا ہے اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ نماز یا جماعت کے پابند نہیں ہیں ان کو میری طرف نسبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ میرے کچھ بھی نہیں لگتے، کوئی تعلق نہیں مجھ سے، اور کوئی کام اور کوئی وصیت میری نہیں. بس یہی ایک بات ہے کہ وہ مرتے دم تک نمازی رہے اور جماعت کا پورا اہتمام کرے. اگر کسی شخص نے یہاں سے علم پڑھا ہے اور بہت نمبر لیے ہیں، سو سو نمبر بھی ہر کتاب، خدا کی قسم میں اسے اپنا شاگرد نہیں سمجھتا ہوں جب وہ امامت خود نہیں کرتا اور جماعت کی پابندی نہیں کرتا ہوں. وہ غیر آدمی اجنبی ہے، ایسے گھسا ہوا ہے، اس نے سیکھا کیا ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے، مقاصد میں سے، یہ زوائد میں سے نہیں، جلیل القدر مقصدوں میں سے ایک ہے. سارے انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوم کے امام تھے، اور سب کے سرتاج و سرخیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بر آخری لمحے تک امام تھے. اور جب دنیا سے جاتے وقت ابو بکر صدیق کو امامت کے لیے منتخب کیا تو صحابہ نے اس کو دلیل ان کی خلافت کا بنایا کہ امامت سے بڑا عمل کوئی ہے، اور حضرت نے ابو بکر کو کہا تو خلیفہ بھی ابو بکر ہے. حضرت عمر نے جو تقریر کی ہے انصار کے محفل میں تو یہی بات کہی نا کہ ہے کوئی جن کو پیغمبر نے کہا ہو کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھائے؟ تو مہاجرین و انصار نے کہا کہ وہ ابو بکر ہے. کہا ان کے ہوتے ہوئے دوسرا خلیفہ کیوں چنتے ہو، کس طرح چنتے ہو؟ تو سب نے کہا کہ یہی ہمارا خلیفہ، اسی پر اتفاق ہوا. اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن جب ابو بکر آئیں گے تو اعلان ہوگا کہ محمد الرسول اللہ کے بعد اس امت کا بڑا امام آ رہا ہے، جگہ خالی کر دو، اعلان ہوگا یہ. اور صحابہ کہتے ہیں کان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہمارے عالم بہت بڑے تھے. اور کتابوں میں لکھا ہے فل عالم و حق کو بل امام، بڑا عالم نمازیں پڑھایا کرے. قاری صاحب کو کیا پتہ چلتا ہے، وہ جنازے میں شادی والی آیتیں پڑھ لے گا اور نکاح کے اندر جنازے والی پڑھ لے گا، وہ تو ہر ڈنگ سے ڈنگت کرتا رہتا ہے. اس غریب نے تو طوطے کی طرح یاد کیا ہے، طوطے کو کسی نے سکھایا تھا کہ کہیں بلی کھا نہ جائے تو بھائی تو پشو دی نخری، اس کو یاد کرایا تھا. تو بلی آئی اور اس نے پکڑ لیا منہ میں، اور یہ پھر بھی کہتے تھے کہ تو اتنی خیال کو بشو دی نخری. یہ وہ طوطے ہیں، مسلح پہ آگے کرو تو آدمی پشیمان ہو جاتے ہیں کہ اس کو آگے میں نے کیوں کیا ہے، غلطی کر لی بہت بڑی. علماء کو، محدثین کو، فقہا کو نمازیں پڑھانا چاہیے اور ممبروں پر آنا چاہیے تاکہ دنیا سیدھی ہو جائے. اللہ کا عہد و پیمان ہے یہ کہ علم کو بے آبرو نہیں ہونے دے گا، اور ان کے نصائح اور کلام میں اللہ نے اثر ڈالا ہے. بہرحال زمانہ کہاں سے کہاں پہنچا، مگر ہدایت کے ذرائع وہی ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اور ان کو اپنانا ضروری ہے. اسی مقصد کے لیے پورے عالم نے سنت ابراہیمی اور سنت محمدیہ کے مطابق عید قربان میں اپنے جذبے کا مظاہرہ کیا ہے. اللہ ان کے جذبات قبول فرمائے. مسلمانوں نے یہ کوشش بھی کی کہ ان کی قربانی سنت طریقے سے ہو, اور یہ کوشش بھی کی گئی کہ ان کی قربانی کے حصے گوشت اور چرم وہ بھی مسلمانوں کے مصرف میں آئے. معمولی کوشش اور جدوجہد سے لوگ مدرسوں کی مدد کرتے ہیں, کیونکہ یہ قوم کا سرمایہ ہے اور یہ مذہب کا ایک مظہر ہے. اس وقت آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر دین کے استحکام کے ذرائع سوائے دینی مدارس کے اور کوئی چیز نہیں, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جیسے ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کے ایمان و اعمال اور ہدایت کی وابستگی نبی سے ہوتی تھی, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کی نبوت ختم کر دی گئی. آپ خاتم و مختم ہیں, کامل و مکمل ہو, متمم و متمم نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس امت کی اصلاح اور ہدایت کا عظیم ذریعہ, واحد ذریعہ عالم ناسوت میں وہ دینی مدرسے ہیں جو اہل حق کی نگرانی اور قیادت میں چل رہے ہیں. مسلمانوں کو اپنی وابستگی بھی بڑھانا چاہیے اور پراپیگنڈوں کے شکار نہ ہو, افواہوں سے بچے. ہمارا ایک بڑا مخلص دوست ہے, بہت نیک اور بڑا شریف, ایک دن مجھے کہتا ہے میں اپنے مل کا آٹا ان کو دیتا ہوں جو مستحق ہے. تو میں نے اس کی طرف ایسا دیکھا, میں نے کہا کیا مدرسوں کے علاوہ بھی کوئی اور مستحق ہے؟ یہ اتنا بڑا گناہ کی بات آپ کرتے ہیں کہ آپ کا ایمان سلب ہو سکتا ہے. اگر اس نظریے پر مر گئے تو دنیا سے کافر گزرو گے. یہ تو انگریز کا پروپیگنڈا تھا کہ کسی طریقے سے علماء اور دینی مدارس بے وسیلہ اور بے ذریعہ ہو جائے. پہلا علم اور مدرسہ, پھر اور, کیونکہ ہر مسلمان مستحق اور غریب ایک حیثیت سے مستحق ہے, مگر دینی مدرسے اور طلباء سو حیثیتوں سے مستحق. اس قسم کے پروپیگنڈے بھی لوگ کرتے ہیں. ایک افسر کے ہاں ایک دینی مدرسہ کا بل پیش ہوا تو اس نے کہا مدرسہ ہے, مدرسہ کو تو معاف نہیں کروں گا, ان کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں. تو وہ جو جس شخص نے درخواست پیش کی تھی وہ بھی ماں کا صحیح حلالی بیٹا تھا, اس نے کہا درخواست اس سے لے کے پھاڑ دی. اس نے کہا آپ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا کلمہ پڑھ لو. کلمہ پڑھوایا, کہا آپ نے اب تک مدرسے میں کتنے پیسے دیے؟ کہا میں تو نہیں دیتا ہوں. کہا دوسروں کے پیسے گنتے کہ بہت لوگ دیتے ہیں, تم اتنی بڑی چوڑی کرسی پر بیٹھے ہوئے اور غیرت رتی برابر نہیں. یہ انگریز کے گماشت تھے, جاتے ہوئے ان انڈوں چوزوں کو چھوڑ کے گئے کہ ہمارے بعد دین کا مقابلہ تم کرنا. اس لیے دینی مدارس سے مسلمانوں کا تعلق وہ ایمان, روح, علم, عمل, آخرت, عاقبت اور اللہ کی رضا کے لیے ہے. اس میں کمی نہیں آنا چاہیے, وہ بڑھتے رہنا چاہیے. بہرحال ہمارے محلے کے لوگوں نے بھی اور دیگر حضرات نے بھی جامعہ عربیہ احسن العلوم سے بھرپور تعاون کیا ہے. اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے اور پورے عالم کے مسلمانوں کو اور ان کے عقائد و اعمال کو وقت حاضر کے فتنوں سے, خاص کر مغرب کے یلغار سے اللہ بچائے, اور دینی مدرسوں کے خلاف جو ناجائز اور ناکارہ فضائیں ہیں اللہ ایسے محبت کی خوشگوار فضاؤں میں تبدیل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اے اللہ جو بیمار ہے انہیں صحت شفا عطا فرما, جو بے روزگار ہے رزق حلال کے اسباب پیدا فرما, جن کے ہاں رشتے درکار ہے عزت اور صلاح اور عافیت کے خوشگوار رشتے عطا فرما. اللہ جہاں کہیں مسلمان کسی کرب اور درد کا شکار ہے اپنے غیب کے خزانوں سے مداوا اور دستگیری نصیب فرما. اللہ دونوں جہانوں کی سرخ روئی عطا فرما, دنیا و آخرت کی مذلتوں سے محفوظ فرما.
اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے خدایا ان کی دعائیں قبول فرما، جو نہ کہہ سکے ان کی مرادیں عطا فرما. خدایا امریکہ اور برطانیہ کے غرور و تکبر خاک میں ملا، اللہ اپنا خصوصی قہر اور غضب ان پر نازل فرما. اللہ ان کی توجہ عالم اسلام سے ہٹا. اللہ مسلمانوں کو اور اسلامی ملکوں کو ان کے پنجہ ظلم سے آزاد فرما. پورے عالم اسلام کو اپنی ہستی قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.
بہنوں، یہ فیض اللہ صاحب کی والدہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و شفا و زندگی عطا فرمائے. مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ ایسی اذان جس کے بارے معلوم ہو کہ اذان بدعتی دے رہا ہے تو کیا اس اذان کا جواب دے؟ مبتدئین کی اذان کا جواب نہیں ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اذان مسنون کا جواب ہوگا، خلاف سنت اذان اس کا جواب دینا جائز نہیں ہے. گلشن کی ایک بڑی مسجد کے امام صاحب کا فرمان ہے کہ امام سامنے ہونے کی صورت نماز نہیں ہوتی اللہ یہ کہ امام کے اوپر کیا جائے. کراہیت لکھی فقہاء نے لو سجد علی کور امامتی، لیکن درست یہ ہے کہ نماز ہو جاتی ہے. توبہ. بہرحال اس امام صاحب کا یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، امامے کا کور اگر پیشانی پر بھی ہو تب بھی نماز ہو جاتی ہے. سورت کے موکل اس کی حفاظت کرتے ہیں، بہرحال یہ تو عاملین کی بات ہے. سورت کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مختلف سورتوں کی برکتیں عطا فرمائی ہے، اس سے انسان کی حفاظت بھی ہوتی ہے. یہ انسان زندگی پر کس طرح اثر انداز، یہ عاملین کے مسائل ہیں، یہ دین کے مسائل نہیں ہیں. کیا قبر تک ساتھ جاتے ہیں؟ سوال جب ملائک تو ساتھ جاتے ہیں، حدیث میں جو کرامن کاتبین اور حفظہ مقرر ہے ہر انسان پر، مرنے کے بعد وہ پھر اس کے قبر پر رہتے ہیں. نصب الرایہ میں جمال الدین ضلعی نے حدیث نقل کی، اور شامی میں بھی ہے، اور قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے کہ والدین کی وفات کے بعد ان کے بچوں کے نیک کاموں کا اجر ان کو پہنچتا رہے گا؟ جی ہاں، یہ درست ہے. نماز میں امام صاحب کے پیچھے مقتدی کو رکوع و سجدے کی تسبیح کم سے کم کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. اماموں کے لیے منع ہے کہ وہ 3 سے زیادہ پڑھے. حلال جانور کا مغز کھانا کیسا ہے؟ درست ہے، مگر پکا کے کھاؤ، کہیں کچا نہ کھائے. حامل عورت نفلی روزہ رکھ سکتی ہے؟ جی ہاں. میری تنخواہ میں برکت کے لیے اور پارٹ ٹائم بدن نوکری کے لیے کوئی وظیفہ بتایا؟ سورہ واقعہ پڑھا گا. حضرت علی کی ولادت کے متعلق سنا ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، کیونکہ ابو طالب خانہ کعبہ کے متولی تھے اور خانہ کعبہ سے متصل ان کی رہائش گاہ تھی. یہ نہیں کہ کعبے کے کمرے میں ہوا ہے، بلکہ جیسے مسجد کے امام کا مکان، مؤذن کا مکان مسجد کے حدود میں ہوتا ہے، ان کے بچے وہیں پیدا ہوتے ہیں، اس طرح وہ بھی اس طرح وہاں پیدا ہے. نہیں کہ کعبے کے کمرے میں جا کے پیدا ہوئے، وہاں زچگی کی گنجائش نہیں، وہ عبادت کی جگہ ہے. عورت اور مرد کی گڑی کے پہننے میں کوئی فرق ہے؟ جی ہاں، فرق ہے. کیا 3 قل پڑھتے وقت ہر دفعہ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، یا صرف شروع میں؟ نہیں، ہر دفعہ پڑھیں. بدعتی ولی اللہ کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ کہتے، یہ بھی ان کی بدعات میں سے ہے. غیر صحابہ کے ساتھ رحمہ اللہ کہا جائے گا. عرض خدمت ہے کہ میری بہن کے جیٹھ یعنی شوہر کے بڑے بھائی ناحق میری بہن اور اس کے شوہر اور بچوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ناحق ان کو ستا کر شدید کرب اور اذیت میں مبتلا رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے میری بہن اس کا خاوند سخت پریشان ہے. جناب سے استدعا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ عنایت فرمائے کہ ان کو نقصان بھی نہ ہو. سورہ تغابن و یاسین کا وظیفہ پکڑے، انشاءاللہ دوستی اور محبت بڑھ جائے گی. اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں. سنت طریقہ یہ ہے کہ اذان کے بعد جو مسنون دعا ہے ان میں ہاتھ نہ اٹھایا جائے. ہاں، اپنی دعا کوئی مانگے تھوڑے وقفے کے بعد، اس میں اٹھا سکتے ہیں.
قرآن مجید اور انفرادی پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے یا قرآن خوانی منعقد کر کے؟ نہیں، خود پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے. نعت خوانی کا ثواب کس درجے کا ہے؟ وہ بھی عبادت ہے، بشرطے کہ حدود شرع میں پڑھا جائے اور نعت کہنے والا اور بنانے والا دونوں موحد ہو، متبع سنت و بدعتی نہ ہو. سی ڈی کمپیوٹر میں اور براہ راست کرکٹ جو ٹی وی پر دیکھتے ہیں، یہ دیکھنا تصویر کے حکم میں؟ یہ جی، تصویر کے حکم میں. شیعہ جو بارہ ائمہ کی بات کرتے ہیں، عتیق الرحمان گیلانی ضرب حق میں کہا ہے کہ ائمہ کے بارے میں علماء احناف کوئی مستند بات کرنے سے قاصر ہے ان کے بارے میں، وہ گیلانی خود گمراہ اور بے دین ہے، ان کی باتوں میں نہ آئے. بارہ ائمہ برحق ہے مگر شیعہ تشریح غلط ہے. نماز کے بعد جو دعا امام کرتے ہیں مقتدی آمین کہتے رہے، اس کے بارے میں انور شاہ کشمیری نے کہا ہے کہ اس کے کوئی شرعی دلیل نہیں. غلط. لعنت اللہ علی الکاذبین. امام الاثر مولانا انور شاہ کشمیری فیض الباری جلد 4 صفحہ 416 پر لکھتے ہیں کہ یہ دعا ثابت ہے. واما المواظبہ فہی طریق المستحب یثبت تارتا ثم تواظب علیہ الامہ. فرمایا گو ثبوت ایک دفعہ ہے، لیکن مستحب کا یہی اصول ہے کہ پیغمبر سے ایک دفعہ ثابت ہو، امت زندگی بھر کر لے. فیض الباری صفحہ 417 جلد رابع. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دونوں کا اس بات کیا ہے. منگنی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایک وعدہ اور ارادہ ہے. اگر منگنی کی باپردہ تقریب میں جانا جائز ہے، جیا جائز ہے. آپ نے فرمایا کہ نماز کے بعد دعا کرتے وقت بہت دعا میں جن کا ماخذ قرآن و حدیث میں، ایک نماز میں جمع کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، مناظر مسائل درپیش ہے. دن میں مشغولیت کے باعث ہر نماز میں دہرانا ممکن نہیں، کسی ایک نماز فجر یا عشاء میں جمع کرنے سے کیا خرابی پیدا ہوگی؟ کوئی خرابی نہیں ہے. آپ سوال جواب سمجھے ہی نہیں. اگر کچھ وجوہات ہو تو انہیں مطلب یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد اللہم انت السلام بھی ثابت ہے، اللہم لا مانع لما آتیت بھی ثابت ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک بھی ثابت ہے، سبحان ربک رب العزت بھی ثابت ہے، اللہم اغننی وقنی عذابک یوم تبعث عبادک بھی ثابت ہے. امام الاثر مولانا انور شاہ فرماتے احیانا یاتی بہذا و احیانا یاتی بہذا، کبھی یہ پڑھے کبھی یہ پڑھے. والجمع بینہن جہل. ثنا اور الحمد کے بعد سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بہتر ہے. کیا ایک آدمی داڑھی منڈواتا ہے اور ایک آدمی داڑھی کترواتا ہے، اگر دونوں امامت کرے تو ان میں سے گناہ کے لحاظ سے کون سا ثقیل ہے؟ داڑھی مونڈنا بھی گناہ ہے اور داڑھی حدود شرع سے کم رکھنا بھی گناہ ہے، فرق تو دونوں میں ہے. ایک شخص پڑوسن سے زنا کرتا ہے، دوسرا اپنی بہن کے ساتھ زنا کرتا ہے، زنا دونوں ہیں، نوعیت کا فرق ضرور ہے. ایک شخص بازار میں چوری کرتا ہے، دوسرا مسجد میں کرتا ہے، چور دونوں ہیں، نوعیت کا ضرور فرق ہے. محبوب سبحونیت و طالبین حضرت شیخ عبد القادر کی طرف منسوب ہے اور ان کی بعض مندرجات حضرت شیخ کی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی کی جتنی بھی کتابیں ہیں کسی مسترد کتاب امام اعظم تک نہیں پہنچتی. وضاحت کرے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مذہب متواتر ہے. جس طرح بخاری شریف، مسلم اور ابو داؤد ترمذی میں سے ایک بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں لکھی گئی، لیکن یہ مسلم ہے کہ احادیث آپ کی ہے. اس طرح فقہ حنفی کی تمام کتابیں امام ابو حنیفہ کے مسائل ہی پر مشتمل ہے. ایسا کہنے والا پرلے درجے کا بے وقوف ہے. امام شافی سے میزان الاعتدال میں ذہبی نے نقل کیا کہ امام شافی کہتے تھے من لم یمعن النظر فی کتب ابی حنیفہ فلا رسوخ لہ فی الدین. جو امام ابو حنیفہ کی کتابیں غور سے نہیں دیکھتا اس کے علم اور دین پر کوئی اعتماد نہیں. تو امام شافی 150 میں پیدا ہوئے جب امام ابو حنیفہ فوت ہوئے، کتابیں تھی تب تو امام شافی کہتے ہیں نا، اور پیدا ہوتے ہی تو نہیں فرمایا، 50 سال بعد فرمایا ہے. یہ جو امام محمد اور ابو یوسف کی کتابیں ہیں یہ سب امام ابو حنیفہ کی کتابیں ہیں، روایت ان کی ہے. کیا کسی کافر کو آگ میں جلانا جائز ہے؟ حرام، ناجائز ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، لا تعذبوا بالنار، آگ سے سزا مت دو، کیونکہ آگ کی سزا دینا صرف اللہ کی شان ہے. میں اپنی بقائے زندگی جہاں میں گزارنا چاہتا ہوں والدین اجازت نہیں دے رہے، حالانکہ ہم پانچ بھائی ہیں، کیا میں والدین کی اجازت کے بغیر اس سعادت کو حاصل کر سکتا ہوں؟ دین کے لیے موجودہ زمانے کے والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ عموماً دین سے ناواقف ہے. ہاں، بے دینی کے کاموں میں جانا جائز نہیں، ان کو ناراض کر کے. کافی عرصے سے نوکری کے سلسلے میں پریشان ہو، اللہ سبب پیدا کرے. شراقائد تحاوی شائع ہوا ہے جس میں ابن عربی کو کافر، زندیق اور منافق کہا ہے. یہ تو جس شخص نے شرح لکھی ہے اس کی بددیانتی ہے. امام ابو جعفر تحاوی تو 337 میں گزرے ہیں اور ابن العربی چھٹی صدی میں ہے، تو وہ امام تحاوی نے کیسے ان کو برا کہا ہے؟ کچھ تو سوچنا چاہیے. یہ شرح تو کسی غیر مقلد، غیر معتبر آدمی کی ہے جس نے اپنی منمانی کی ہے. کیا حکومت کی کسی جگہ پر حکومت کی ایجاد کے بغیر بنی ہوئی مسجد کو توڑا جا سکتا ہے؟ غلط ہے. بلکہ حکومت کو کوئی حق نہیں کہ مساجد اور مدارس کو ادھر سے ادھر کر لے. حکومت کا فرض یہ ہے کہ مسلمانوں کو مسجد مدرسہ بنا کے دے، اور اگر یہ نہ کر سکے اور لوگ خود کر لے تو حکومت قطن مجاز نہیں ہے اس کو تبدیل کرنے کی. کیا قیامت کے روز بچے ماں کے نام سے اٹھیں گے؟ جی ہاں، بچے باپ کے نام سے پکارے جائیں گے. جن کا باپ نہ ہو، ماں نے چوری کی ہو، ان کا خطرہ ہے کہ وہ ماں کے نام سے پکارے جائیں گے. یہ روایت جھوٹی ہے کہ قیامت کے دن لوگ ماں کے نام سے پکارے جائیں گے، بلکہ بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب ان الناس یدعون بآبائہم. یہ باب ہے کہ قیامت کے دن لوگ باپ کے نام سے پکارے جائیں گے، نہ کہ ماں کے نام سے. دل پڑائی میں نہیں لگ رہا، کوئی نسخہ بتائے. نسخہ کسی طبیب سے پتہ کرے، خوش تھا بنا کے دے دے گا. تصویروں والی اشیاء کی خرید فروخ ناجائز ہے. یعنی زیروح کی تصویر، جاندار کی. ایک دیوبندی عالم ہمیشہ جنازے کی نماز مسجد کے اندر ہی پڑھاتے، صرف میت کے چارپائی یا باہر محراب کے سامنے. یہ بعض جگہ تو دیکھنے میں آتا ہے اکثر شہر میں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. دیوبندی اور چوبندی کی بات نہیں، مسئلہ غلط ہے اس کا. عید کے موقع پر بہت سے عیسائی قصائیوں کے مسلمانوں کی قربانی کی جانور ذبح کی شریعت میں کیا ہے؟ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے. حضرت، میرے بیٹے کی عمر 8 ماہ ہے، آنکھوں کی تکلیف میں آنکھوں سے لگاتار پانی آ رہا ہے. فکشفنا عنک غطاک فبصرک الیوم حدید. صبح و شام دودھ پر پڑ کر وہی اس کی ماں کا دودھ یا جو وہ پیتا ہے، صاف ستھرا سفید رنگ کا سلائی، تین اس میں ڈالتے رہے، انشاءاللہ آرام آ جائے گا. مرد کی قمیض کا گریبان کھلا رکھنے کا حوالہ، شمائل شریف صفحہ 37. گریبان کے بٹن اور کنڈیاں کھلی رکھنا سنت طریقہ ہے. بند گریبان کی کوئی دلیل و ثبوت شریعت میں نہیں، یہ لوگوں نے اپنا فیشن بنایا ہے. ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ کھلا گریبان ایسے بھی نہ ہو کہ آپ لوگوں کو اپنا سینہ اور چھاتیاں دکھاتے رہے، جیسے اس زمانے کے نوجوانوں پر لڑکیوں کا رنگ غالب ہے. لڑکیاں بھی ایسی بے حیا اور بے شرم نہیں ہیں، وہ بھی بڑی باپردہ اور با حیا ہے. وہ اس روایت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، باقی مسئلہ دو ٹوک اور صحیح ہے. خدا کے فضل سے میری دو بیٹیاں ہیں، اس بار دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے. آمین، اللہ نصیب فرمائے. سوال یہ کہ مولانا اشرف علی صاحب کی کتاب بحث زیور کے نام سے خریدنا کیسا ہے؟ بہت بہترین. مولانا اشرف علی صاحب کی بڑی کتابوں میں سے جو امت پر احسان کیا ہے، ایک بحث زیور ہے، علم کا خزانہ ہے. علم اور فقہ، گویا دین کے تمام ضروریات اس کتاب میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. کتاب خیر و برکت سے لبالب بھری ہوئی ہے. جو شخص اس کو اول سے اخیر تک دیکھے گا، اللہ اس کو بغیر علم کے موت نہیں دے گا. پہلے خطبے کے دوران ہاتھ باندھنا، دوسرے کے چھوڑنا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کہاں سے لیا ہے. فرض نمازوں میں نفل بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ فرض نمازوں کے علاوہ کہو نفل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مسجد کی حالت میں دعائیں مانگنا کیسا ہے؟ بہت اچھی بات ہے. مسجد ہے، سجدہ لکھا ہے، الٹا سیدھا لکھتے تو مسجد ہے، یہ سجدہ کہاں ہے؟ کون سی ہے عراق، کون سی لغت ہے؟ تو مسجد ہے. سجدے کی حالت میں عربی دعائیں جائز ہیں، لیکن جیسے لوگوں میں مشہور ہے کہ نماز کے بعد دعا کرتے کرتے سجدے میں چلے جاتے ہیں، فتاوی عالمگیری فصل فی السجدات میں لکھا ہے کہ عوام کو منع کر دیا جائے، یہ بدعات میں سے ہے. ایک بہن نے اپنے بھائی کو داڑھی مونچھ مونڈتے ہوئے دیکھا، برائے مہربانی اس خواب کی تعبیر بتا دے. ممکن ہے دین کی کمزوری ہو، کبھی بھائی میں اور کبھی دیکھنے والے میں. ایک تبلیغی شخص کہتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود گلی گلی تبلیغ کرنے کے لیے گئے تو آپ یعنی علماء کیوں نہیں جاتے؟ اس کا جواب میں انہیں کیا دے دوں؟ واہ بھائی واہ، الٹا چور کوٹوال کو ڈانٹے. تبلیغ والا بھی بات کرنے کا اہل ہے اور لائق، اسے حق کیا ہے؟ جہاد کا چور اول درجے کا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ میں جہاد کے لیے گئے، تبلیغ والوں سے پوچھو کہ تمہیں کیا آفت نازل ہوئی ہے، کس کینسر میں مبتلا ہو کہ جہاد کے کلم کل خلاف کرتے رہتے ہو؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے اس طرح گلی گلی نہیں پھیرے، اس کا ثبوت نہیں ہوا ہے. تبلیغ والوں سے حوالہ مانگو. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جہاد تھا وہی تبلیغ تھا، اور جو آپ نے تبلیغ فرمائی اور نہیں چلی ہے وہاں آپ نے جہاد فرمایا. یہ تو گھر جا کے بیٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، بات کر لیے کسی نے نہیں مانی تو بھاگنے میں پھر ان سے کوئی تیز نہیں ہے، ان کے پیروں میں پہیے لگے ہوئے ہیں. کسی مسجد میں دیوبندی بریلوی جھگڑا ہو تو سب سے بزدل جماعت دنیا کی تبلیغی جماعت ہے، سب سے پہلے یہ بھاگنا شروع کر دیں گے. ہاں جو ایسے نہیں ہے اور پورے دین پر قائم ہے، علماء کے علم اور جہاد کی برکت اور تمام چیزوں سے اتفاق ہے، وہ اہل حق تبلیغی ہے، ان کا احترام ضروری ہے. لیکن ان کا یہ کہنا کہ ہم تبلیغ کرتے ہیں اور علماء نہیں کرتے، یہ ان کے زندیق اور ملحد ہونے کی نشانی ہے. تبلیغی نہیں ہے، وہ ملحد ہے. آپ سے ایک سوال کرنا ہے، وہ یہ کہ میں نے اکثر لوگوں کے گھروں میں اور دکانوں میں دیکھا کہ لکھا ہوا ہوتا ہے یا اللہ یا محمد. یا اللہ تو صحیح ہے، یا محمد لکھنا شرک اور بدعت ہے. کیا معراج کے سفر میں آپ نے اللہ پاک سے ملاقات کی؟ یہ اقوال مختلف ہے، مشہور یہی ہے کہ ملاقات ہو چکی ہے، لیکن حق یہ ہے کہ نہیں ہوئی. وہ کون سے قبائل تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو دین سیکھنے کے بہانے بلا کر دھوکے سے قتل کر دیے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بدعا فرمائی؟ بیری مہونہ کہلاتا ہے وہ، اور وہ اورینا وغیرہ کے قبائل تھے، قبیلے اورینا، مختلف قبائل ہے، وہ بہت سارے احیاء من العرب بخاری میں آتا ہے. زحل ہے، زکوان ہے، کئی قبیلے ہیں. ایک مہینے تک آپ نے قنوت نازلہ پڑھی اور اس کے بعد وہ تباہ و برباد ہوگا. جمعہ کے دن غسل کرنا سنت موقع ہے یا زوائے سنت موقع ہے؟ پھر یہ غسل جمعہ کی نماز نہیں، جمعہ کے دن کے لیے ہے. بہتر یہ ہے کہ نماز اس سے پڑھ لی جائے، بغیر عذر کے ترک نہ کیے جائے، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھ لی تو غسل جمعہ کی سنت سے محرومی ہے، نماز پر کوئی اثر نہیں. نماز میں قرآن کھول کر قراءت کی جائے، یہ جائز ہے، حرام، نماز فاسد، یہود کا طریقہ ہے. رکوع میں قرآن بند کر کے رکھ دیے جائے، یعنی غلط، دونوں طریقے غلط ہیں اور بدعت میں سے. حنفیہ فقہ کے مطابق نماز فاسد ہو جائے گی. خدا حافظ کہنا درست ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے جب ان سے، خدا کا لفظ قرآن شریف استعمال میں نہیں ہے، خدا کا لفظ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور خدا کا لفظ کہنا عین دین ہے. اس زمانے میں پرویز فرقے اور فتنے نے پروپیگنڈا شروع کیا ہے، اس واسطے اللہ رب العالمین کے لیے خدا کا لفظ استعمال کرنا زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے، تاکہ پرویز کا پروپیگنڈا ٹوٹ جائے. کیا ٹیلی فون میں طلاق دینا جائز ہے؟ ٹیلی فون پہ تو طلاق نہیں ہوتی، طلاق کی اطلاع دی جاتی ہے، طلاق تو پہلے ہو چکی ہوتی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی نے اپنے شاگردوں کو یہ کلمہ پڑھایا تھا، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، استغفر اللہ. یہ ایک شخص نے خواب دیکھا تھا، اور وہ شخص تھے مفتی رشید صاحب مرحوم کے والد سلیم، کہ وہ خواب میں لا الہ الا اللہ و اشرف علی رسول اللہ پڑھتے ہیں. تو حکیم الامت نے ان کو کہا کہ اس میں اشارہ ہے کہ جس کی طرف آپ رجوع کرتے ہیں وہ حق پر ہے. حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں، تعبیر تو معبر کی چیز ہے. ایک شخص نے کہا کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، تو کلمہ تو درست ہے، اب اس میں اشرف علی کا نام آیا ہے تو اشارہ تھا کہ آپ دین اور توحید مولانا اشرف علی صاحب کی وجہ سے سیکھ رہے ہیں. بس یہ خواب تھا جو سنایا گیا ہے، اور بدعتیوں کو موقع ہاتھ آیا. آئی سمجھ میں؟ خواب کبھی کبھی بظاہر ڈراؤنا ہوتا ہے، حقیقت میں درست ہوتا ہے. ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے خواب دیکھا کہ سارے جنگل کے انسان اور حیوان اس کے ساتھ جمع کرتے ہیں، تو کتنا بھیانک خواب ہے. لیکن تعبیر یہ آئی کہ اللہ آپ سے ایسا کوئی کام لے گا جس سے انسان اور حیوان فائدہ اٹھائیں گے. چنانچہ نہر زبیدہ انہوں نے کھدوائی ہے، جس سے ہزاروں سال مسلمانوں نے اور حیوانات نے پانی پیا، اور اب بھی موجود ہے. جناب سکندر حیات صاحب کی طبیعت خراب، آپریشن ہونے والا ہے، اللہ انہیں صحت و شفا زندگی عطا فرمائے. میری والدہ کو گردوں کی تکلیف ہے، اللہ زندگی اور صحت دے. الحمد لله رب العالمين نستغفرك اللهم ونسألك السلام والعافية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ جمی خطیات تقصیرات معاف فرما اللہ اللہ خدایا جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کو صحت شفا ان کے بیماروں کو زندگی توانائی عطا فرما ہمارے بزرگ حاجی سردار صاحب کا فون آیا تھا انہوں نے بھی اپنے بیماروں کے صحت و شفا کے لیے دعا کے لیے کہا ہے دعا فرمائے اللہ ان کو بھی صحت شفا و زندگی عطا فرمائے صلی اللہ تعالیٰ